سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف بالله مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار. میر رکھا ہے کیا نظاروں میں، دنیا کے سب نظارے سب رنگینیاں فانی ہیں، تھوڑی دیر کی لذت ہے، اور اس کے بعد جن لوگوں نے ان رنگینیوں سے دل لگایا، اس میں مشغول ہوئے، اس کے بعد ان کو لازماً پریشانی اور بے چینی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جس قدر دنیا سے دل لگائے گا اتنا ہی زیادہ پریشان رہے گا. فانی چیزوں سے دل لگانا، دنیا بھی فنا ہونے والی ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی فنا ہونے والا ہے. فنا ہونے والی چیزوں سے دل لگانے سے پریشانی، بے چینی اور عذاب، اور اس کی خوشی بھی فنا ہونے والی ہے. فنا ہونے والی چیزوں سے جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ بھی فنا ہونے والی. فنا ہونے والی چیز سے دل خوش کرنا، خوشی فنا ہو جاتی ہے. فنا کی خاصیت فنا ہے، اور جو اللہ سے دل لگاتا ہے اس کی خوشی ہمیشہ باقی رہتی ہے. دل پرسکون رہتا ہے، دولت مند رہتا ہے، غنی رہتا ہے. میر رکھا ہے کیا نظاروں میں، میر آؤ گل عذاروں میں، گل عذار یعنی باغ، اور اس سے مراد اہل اللہ کی صحبت. میر آؤ گل مردوں سے کہیں زیادہ ہے، اور عربوں کی آبادی ہے، کتنوں کو دل دو گے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، نفس ایسا بدماش ہے کہ 100 حسینوں کو بھی دیکھ لو اور پوچھو کہ اب تو تیرا پیٹ بھر گیا ہوگا تو کہے گا نہیں، اور لاؤ اور لاؤ. نفس کا مزاج دوزخی ہے. جس طرح دوزخ میں دوزخی ڈالے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے کہے گی حل میں مزید کیا اور بھی کچھ مال ہے، اور بھی کچھ جلنے والے لوگ ہیں تو میرے اندر ڈالیے، میرا پیٹ بھرا نہیں ابھی. پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر اپنے قدم تجلی رکھیں گے، کوئی خاص تجلی نازل فرمائیں گے جس سے اس کا پیٹ بھر جائے گا اور کہے گی قط قط، میرا پیٹ بھر گیا، میرا پیٹ بھر گیا. اور ایک روایت میں 3 مرتبہ یہ الفاظ ہیں کہ 3 مرتبہ کہے گی قط قط قط، میرا پیٹ بھر گیا. پھر نفس کا مزاج دوزخی ہے، کتنے بھی گناہ کر لے اور گناہ کی خواہش بڑھتی جاتی ہے، اور حسینوں کو دیکھنے کا شوق بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پریشانی اور عذاب بڑھتا چلا جاتا ہے، بے چینی بڑھتی چلی جاتی ہے.
ایک حسین ہو تو دل اسے دے دو، ایک حسین ہو تو دل اسے دے دو، مشکل ہے ان ہزاروں
سب مشکل ہے ان ہزاروں خون اربا سے قلب رنگی کر اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دل کو توڑے، اپنے دل کا کے ناجائز ارمانوں کا خون کرے، یہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، اس سے ایک جاویدانی حیات نصیب ہوتی ہے، ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، جینا یہ جینا ہے، اور فانی نظاروں کو دیکھنا، حسینوں مردہ لاشوں کو دیکھنا، یہ تو موت سے بھی بدتر زندگی ہے، بہت بری زندگی ہے، دنی زندگی ہے، اللہ سے غفلت کی زندگی ہے، یہ کیا زندگی ہے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں، ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے، جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے، اس کے نظر بہت گھٹیا ہے، ذوق بہت گھٹیا ہے کہ مٹی کے کھلونوں میں اس کی نظر جا رہی ہے، جس نے ان کو رنگ بخشا ہے، جس نے ان کو پیدا کیا، جس نے ان کو جمال بخشا ہے، ان کو نہیں دیکھتا، ان سے تعلق نہیں پیدا کرتا، کہ جاویدانی حیات نصیب ہو، حلاوت ایمانی نصیب ہو، اور زندگی جو ہے وہ پربھار ہو جائے، زندگی پربھار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے، زندگی پربھار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے،
خون ارماں سے قلب رنگی کر، خون ارماں سے قلب رنگی کر، میر رہا ہے کیا نظاروں
عاشق مجاز کی زندگی کی ترجمانی ہے، اس کا عکس ہے،
ایک پل کو سکون نہیں ملتا، ایک پل کو سکون نہیں ملتا، بے بے
موسم ہوتا ہے، باغ میں پھول کھلتے ہیں، بلبل جو پرندہ ہے وہ کبھی اس گل پہ بیٹھتا ہے، کبھی اس ٹہنی پہ بیٹھتا ہے، بے چین رہتا ہے، یہ عاشق مجاز کی ایک عکاسی ہے زندگی کی، کہ کسی پل اس کو سکون نہیں ہوتا، دل پر اس کے عذاب ہوتا ہے،
ایک پل کو سکون نہیں ملتا، ایک پل اپنے قلب کو نظر بچا لینا، اپنے قلب کو نظر بچا لینا، اپنے قلب کو نظر بچا لینا،
کون جیتا ہے انسان آخری شعر شعر
دل خدا
سولہ آنا معلوم ہوتا ہے اور اس طرح سے اپنے جال میں لوگوں کو پھنساتا ہے اور ان کا ایمان بھی برباد کرتا ہے اور دنیا بھی برباد کرتا ہے، عاشق مجاز کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے۔
دل خدا
سر سا آواز ہے۔ حضرت اقدس مولانا شاہ پرنف صاحب دامت برکاتہم اس وقت تھے، اب تو رحمت اللہ علیہ ہو گئے۔ ان کے موائد حسنہ سے چند اقتباسات ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے جمع فرمائے تھے۔ یہ پہلا آواز ہے، پانچ منٹ کا ہوگا، چھ منٹ کا۔ اس کو غور سے سننا چاہیے کیونکہ ہر جملہ بہت زبردست معنی لیے ہوئے ہے اور پر اثر ہے۔ ارشاد فرمایا، پہلے تو یہ آیت ہے، فَأَمَّا مَن طَغَى فَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. ارشاد فرمایا کہ ان آیات کے اندر حق تعالی شانہ نے دو باتیں ارشاد فرمائی، ایک چیز تو مطلوب ہے، دوسری محروب. اگر کسی مسلمان سے پوچھا جائے کہ کیا جنت میں جانا چاہتے ہو تو ہر کوئی کہے گا کہ بے شک ہم کو جنت مطلوب ہے، اور اگر کسی سے معلوم کیا جائے کہ کیا جہنم میں جانا چاہتے ہو تو ہر شخص جواب دے گا نہیں، اللہ بچائے. اب جنت کا راستہ اور جہنم کا راستہ سن لیجئے، جو جس راستے پر چلے گا وہاں ہی پہنچاوے گا. حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں، سرکشی اور نافرمانی کا راستہ جہنم کا ہے. فرعون کا تذکرہ سورہ نازعات میں ہے. فرعون کو 700 سال کی زندگی دی گئی، 400 سال تک اس کو کبھی درد سر بھی نہ ہوا. نعمت کے قدر کے بجائے سرکشی میں مبتلا ہو گیا. سرکشی کے بھی درجے ہیں. اول نمبر کا سرکش باغی کہلاتا ہے، جو حکومت ہی کو تسلیم نہیں کرتا. دوسرے نمبر کا سرکش وہ ہے جو حکومت کو تسلیم کرتا ہے مگر احکام بجا نہیں لاتا. باغی کی سزا سزائے موت یا حبس دوام ہے، یعنی ہمیشہ کی قید. درجہ دوم والا بھی باغی کے ساتھ کچھ دن رہے گا، پھر سزا پا کر مدت گزار کر مطیعین کے ساتھ آ جائے گا، اور حکومت کے وفادار کو پینشن دائمی ملتی ہے. نیک لوگ کہاں رہیں گے اور برے لوگ کہاں رہیں، دونوں کا کیا مقام ہے اور ان کا نام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. نیک لوگ جنت میں اور فاجر سرکش لوگ جہنم میں ہوں گے. تو غیان اور سرکشی کا سبب کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی زندگی کی حد سے زیادہ محبت کہ آخرت پر ترجیح دینے لگے. دنیا کی محبت ہی ہر گناہ کی جڑ ہے. اگرچہ جہنم تو صرف باغیوں کے لیے ہے جن کو کافر اور مشرک کہا جاتا ہے، اعدت للکافرین، مگر کچھ دن کے لیے گناہگار مسلمان بھی داخل کیے جائیں گے جو کہ بغیر توبہ کے مر جائیں گے. درمیان وعظ ایک صاحب ذکر کر رہے تھے، حضرت والا نے فرمایا کہ ذکر کو ملتوی کر دیجئے. جب دنیا کی ضرورت سے ذکر کو ملتوی کر دیتے ہیں، جس کو طبعی حاجت کہتے ہیں، تو شرعی حاجت یعنی وعظ سننے کے لیے کیوں ملتوی نہیں کرتے؟ پھر فرمایا کہ دنیا کو ترجیح دینا آخرت پر کس طرح ہوتا ہے، اس کی کچھ مثالیں بیان کرتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. مثلا عورت نامحرم سامنے آئی، بدنگاہی کر لی، خدا کا خوف نہ کیا، قانون توڑ دیا. دوسری مثال، نماز کا وقت ہو گیا، پڑا سو رہا ہے. تیسری مثال، آمدنی حلال قلیل تھی، دوسروں کا عیش دیکھ کر لالچ آئی، رشوت دینا شروع کر دی، حرام آمدنی سے نہ ڈرا. لاٹری، معما، سٹا، سود، جوئے کا ارتکاب کیا. ہر حکم عدولی کرنے والا، نافرمانی کرنے والا، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والا ہے، اور یہی جہنم کا راستہ ہے یعنی سرکشی کا، اور جس کا سبب دنیا کی شرعی حد سے زیادہ محبت کرنا ہے. اور جنت کا راستہ کیا ہے؟ بری خواہش پیدا ہوئی، اس کو دبا دیا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. قیامت کے دن حق تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب کا خوف ہوا اور نفس کی خواہش کو دبا دیا، بس یہی جنت کا راستہ ہے. وقتی طور پر نفس کو دبانا آسان ہے، مگر دائمی طور پر نفس کو دبانا باطنی خشیت اور تقویٰ کے بغیر ممکن نہیں. وقتی طور پر نفس کو دبانا آسان ہے، مگر دائمی طور پر نفس کو دبانا باطنی خشیت اور تقویٰ کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور خوف اور خشیت اہل خشیت اور اہل خوف کی صحبت سے ملتی ہے. مگر بعض لوگوں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ والوں کے پاس جائیں گے تو ہم کو ناجائز دنیا اور گناہ کے لطف چھوڑنے پڑیں گے. تو میرے دوستو، چھوڑنا نہیں پڑے گا، خود چھوڑ دو گے. پڑھنا تو بادل نخواستہ ہوتا ہے، خود دل چاہے گا سب گناہ چھوڑنے کو. اللہ تعالیٰ نے حیدرآباد میں اس کی ایک مثال میرے قلب میں عطا فرمائی. وہ یہ کہ مثلاً ایک شخص 5,000 روپے رشوت لے کر جا رہا تھا. راستے میں اس کا ایک دوست موٹر سائیکل سے دوڑ کر آیا اور کان میں کہا کہ ان نوٹوں کے باعث پر دستخط ہیں، تم کو پھانسنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے، پولیس تمہاری تلاش میں تعاقب کر رہی ہے. یہ شخص اسی وقت تمام نوٹوں کو خوشی خوشی پھینک دے گا یا نہیں؟ یہ وہاں دستخط والے نوٹوں کو تلاش کرنے لگے گا. اس وقت اس شخص کو پھینکنا پڑے گا یا خوشی خوشی پھینکے گا اور ان نوٹوں کو پھینک کر غم محسوس کرے گا؟ اس وقت یہ خوشی ان نوٹوں کی جدائی سے کیوں ہو رہی ہے؟ سزا کے یقین اور خوف سے. پس جہنم کا خوف اور اللہ تعالیٰ کے غضب اور قہر کا خوف جب اللہ والوں کے پاس آنے جانے سے پیدا ہوگا تو سب ناجائز کاموں سے خود ہی بھاگو گے اور خوشی خوشی چھوڑ دو گے. ایک واقعہ یاد آیا. حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک ریلوے کے ملازم آیا کرتے تھے. ان کی تنخواہ 300 تھی اور گھر کا خرچہ 1000 ماہانہ تھا. 700 روپے رشوت لیا کرتے تھے. جب حضرت مولانا کی صحبت سے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوا اور جہنم کی سزا کا دل میں یقین آیا, اپنی بیوی سے مشورہ کیا اور کہا دوزخ میں ہمارا کیا حال ہوگا, ہماری سب نیکیاں تو یہ لوگ اپنے حقوق کے بدلے میں لے لیں گے جن سے میں رشوت لے رہا ہوں, یہ مرغی اور مٹھائی کس کام آئے گی؟ بس مکان بدل دیا, چھوٹا مکان لیا, سادگی اختیار کی اور رشوت سے توبہ کی. اب صرف 200 روپے میں گزر اوقات شروع کی اور 100 روپیہ ہر ماہ رشوت جن لوگوں سے لیا تھا ان کو ادا کرنا شروع کیا. پھر یہ شخص بہت بڑے ولی اللہ ہو گئے اور مولانا کے خلیفہ بھی ہوئے اور بڑے ہی سکون اور لطف کی زندگی حق تعالی نے ان کو عطا فرمائی. دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی عزت. مگر یہاں میں ایک بات عرض کر دوں کہ بعض لوگوں کی بیویاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے مشورہ کرنا مناسب نہیں ہوتا, وہ اور پٹی پڑھا دیتی ہیں اور کمزور کر دیتی ہیں مردوں کو. تو مشورہ کرنا ہو, اگر بیوی نیک ہو اللہ والی ہو تو اسے ضرور مشورہ کریں. جیسے ہمارے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ اتنی سمجھدار تھی کہ ایک مرتبہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہیں سفر پہ بیان کے لیے جانا تھا تو حکیم الامت جو کپڑے پہنے ہوئے تھے اس میں پیوند لگا ہوا تھا. تو پیرانی صاحبہ نے فرمایا کہ آپ یہ پیوند لگے کپڑے نہ پہن کے جائیے, اچھے کپڑے پہن کے جائیے, اس لیے کہ پیوند لگے کپڑے کی سنت آپ بعد میں ادا کر لیجیے گا, اس لیے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں لوگ سمجھیں گے کہ آپ غریب ہیں, آپ کے پاس کھانے کو نہیں ہے. اس طرح دین کی بھی بدنامی ہوگی کہ مولوی لوگ غریب پھٹے حال رہتے ہیں. آپ اچھے کپڑے پہن جائیے اور یہ پیوند والا کپڑا کسی اور وقت میں استعمال کر لیجئے گا, یہ سنت بعد میں ادا کر لیجئے گا. اتنا اچھا مشورہ انہوں نے دیا. اور بھی ایسی اللہ والی خواتین صحابیات میں بھی اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ بھی پیرانی صاحبہ ہماری ایسی نیک اللہ والی تھی. ہمارے حضرت نے فرمایا کہ میں انہی کے صدقے سے دعائیں کرتا ہوں قبول ہوتی ہیں, اتنی بڑی اللہ والی تھی. ہوں تو بیویوں سے مشورہ, جیسے ہم نے ابھی لانڈی میں ایک شخص ہمارے پاس آتا تھا, کئی دفعہ آیا اور اس نے شکایت کی کہ میں بے روزگار ہوں, میرے لیے دعا کریں اور مجھے طریقہ بتائیں. ہم نے ان کو بتایا کہ بھئی تم تقوی اختیار کرو, داڑھی رکھو, ٹہنے کھولے رکھو, 5 وقت کی نماز پڑھو, نظر کی حفاظت کرو, جو ہمارے حضرت کی تعلیمات ہیں, دین کی تعلیمات ہیں. تو 2-3 مرتبہ آیا اور ہمیشہ یہی شکایت کرتے رہا اور دیکھا کہ اس کی داڑھی واڑی کوئی بڑھا نہیں رہا تھا, نیت نہیں معلوم ہوئی اس کی, بس شاید وہ اللہ علم اس کے دل میں کیا تھا, کیوں آتا تھا وہ. تو پھر ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارے گھر میں کیبل ہے؟ اس نے کہا کیبل تو ہے. تو جب کیبل ہے, میں نے کہا بھائی, تو ایک دن تو ایسے روتا ہوا آیا کہ میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے, میرے بچے بھوکے ہیں. میں نے کہا تمہارے گھر کیبل ہے؟ اس نے کہا کیبل تو ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی اس کو نکالو اور جو کیبل کا پیسہ تم کہاں سے لاتے ہو, گھر میں تمہارے فاقہ پڑا ہے, کیبل کیسے چل رہا ہے تمہارے گھر میں, اور یہ جو اسکرین جس پہ تم کیبل دیکھتے ہو تو وہ بھی تو 5-10 ہزار کی ہوگی, اس کو بیچ کے پہلے روٹی کا انتظام کیوں نہیں کرتے, اس کے بعد سے وہ میرے پاس آیا ہی نہیں, یہ حال ہے. تو اس سے پہلے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کس کا ہے, وہ کس کی ملکیت ہے. اس نے کہا وہ تو میں ہی لایا ہوں گھر میں. میں نے کہا بس تمہیں اختیار ہے, اس کو نکال دو, تمہاری ملک ہے وہ, اس کو بیچ دو. اور اس نے کہا کہ اچھا میں بیوی سے مشورہ کرتا ہوں. میں نے کہا ہرگز مشورہ مت کرتا ہوں, نہ کبھی نہیں نکال سکو گے. اور اس کے بعد وہ کبھی آیا ہی نہیں. میں سمجھ گیا کہ یہ اب نہیں چھوڑ سکتا, کیونکہ بعض یہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں, کیونکہ عورتیں ناقصات العقل بھی ہوتی ہیں اور دین میں بہت کمزور ہوتی ہیں, ناسمجھ ہوتی ہیں. تو سوچ سمجھ کے مشورہ کرنا چاہیے, اگر اللہ والی عورت ہوگی تو ضرور اچھا مشورہ دے گی. ہمارے ایک دوست ہیں ماشاء اللہ, وہ بتا رہے تھے کہ ان کو دیکھنے آئے رشتے کے لیے ان کے ہونے والے خسر. تو آ کر انہوں نے پوچھا کہ بھئی تم نماز پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا نماز میں 5 وقت کی پڑھتا ہوں. تو انہوں نے کہا بس مجھے یہی معلوم کرنا تھا, اپنا رشتہ دے دیا انہوں نے. ویسے بھی لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح ایک دوست کی شادی ہوئی تو بیوی نے ان سے کہا کہ بھائی میری تم سے کوئی خواہش نہیں, مجھے تم سے کچھ زیور نہیں چاہیے, کوئی پیسہ نہیں چاہیے, کوئی ایکسٹرا مجھے زیور اور کپڑے لگتے کی کوئی فرمائش نہیں, بس میری یہ کی خواہش ہے کہ تم داڑھی رکھ لو اور نماز پڑھا کرو. ایسی بھی اللہ والی عورتیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ. خیر یہ تو درمیان میں بات آ گئی. فرمایا کہ آپ لوگ اس وقت سخت سردی کے باوجود مسجد میں کیوں آئے جبکہ کتنے لوگ گھروں میں سو رہے ہیں, خوف اور فکر آخرت ہی تو یہاں لائی ہے. بس ہر آدمی اپنے نفس کو دبانے کی مشق کرے اور اس کی قوت یعنی نفس کو دبانے کی قوت اہل اللہ کی صحبت سے ملے گی. رمضان میں روزہ رکھے ہوئے آپ پانی نہیں پیتے, کھانا نہیں کھاتے, حالانکہ سب کچھ گھر میں موجود ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ روزہ قاعدے سے اگر رکھ لیا جاوے تو آدمی متقی بن جاتا ہے, کیونکہ نفس کو دبانے کی مشق ہو جاتی ہے. پہاڑوں پر جانے سے تقوی اور خوف نہیں ملتا, یہ نعمت تو اہل خوف کی صحبت سے اور ان کے حالات کے پڑھنے سے ملے گی. یعنی جب صحبت کا موقع میسر ہو تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں, لیکن جس کو صحبت میسر نہ ہو اس کے لیے مجبوری ہے پھر وہ حالات پڑھے ان کے. موت کا مراقبہ اور قیامت کے حالات کے مطالعے سے یہی خوف پیدا ہوتا ہے. حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قیامت نامہ مطالعے میں رکھیے. دیکھیے لیموں کا نام لیا اور منہ میں پانی آیا تو اللہ والوں کے حالات سننے سے اور ان کی صحبتوں میں جانے سے کیوں اثر نہ ہوگا. بعض وقت سیب الماری میں ہے, ڈاکٹر نے مریض کو سیب کی اجازت دی ہے, مریض سیب کو دیکھ بھی رہا ہے, چاہتا بھی ہے کہ سیب کھا لوں مگر الماری تک جانے کی طاقت نہیں. ڈاکٹر سے علاج کرایا طاقت آ گئی, سیب تک جا کر سیب اٹھایا. یہی حال بالکل اعمال صالحہ کا ہے. بعض وقت علم ہوتا ہے, یقین بھی ہوتا ہے, مگر کمزوری روح میں ہوتی ہے. اللہ والوں کے پاس حاضری دی جائے, ان کے علاج سے روحانی کمزوری چلی جائے گی, پھر انشاءاللہ تعالی آپ ہر صالح عمل کی قوت محسوس کریں گے. پھر آپ کا یہ عالم ہوگا تصور سے دلدار کے ماں سوا کے, ہٹاتا خیالات ہر ماں سوا کے, چلے جا چلے جا بڑھے جا بڑھے جا, تجھے لاکھ روکیں یہ جھونکے ہوا کے. بس حق تعالی شانہ کی فرما برداری کرنے سے اور نافرمانی سے بچنے سے جنت کا راستہ کھل جاتا ہے. اب دعا کر لیجئے حق تعالی شانہ عمل کی توفیق بخشے. آمین. سبحان اللہ. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری کی نظر میں دنیا کی حقیقت, وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الزہادۃ فی الدنیا لیست بتحریم الحلال ولا اضاعۃ المال ولکن الزہادۃ فی الدنیا الا تکون بما فی یدیک اوثق بما فی یدی اللہ وان تکون فی ثواب المصیبۃ اذا انت اصبت بها ارغب فیها لو انها ابقیت لک. رواہ ترمذی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, زہد حلال کو حرام بنانے اور مال کو ضائع کرنے کا نام نہیں ہے, بلکہ زہد یہ ہے کہ جو کچھ تیرے ہاتھوں میں ہے یعنی مال و دولت اس پر بھروسہ نہ کر, بلکہ اس پر بھروسہ کر جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے. اور زہد یہ ہے کہ جب تجھ پر کوئی مصیبت پڑے تو تو اس مصیبت میں ثواب کا طالب ہو اور اس میں بہت رغبت کرنے والا ہو اگر وہ مصیبت تیرے لیے باقی رکھی جاتی. تشریح میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض جاہل فقیر زہد کا مطلب اللہ کی حلال نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لینے کو سمجھتے ہیں, یہ محض جہالت ہے. حق تعالی شانہ فرماتے ہیں, لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. ترجمہ, نہ حرام کرو پاکیزہ چیزوں کو کہ جنہیں حق تعالی نے حلال کیا ہے تمہارے لیے. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ کون کمال رکھتا ہے؟ تب فرماتے ہیں کہ یہ جو بعض جاہل کرتے ہیں کہ زاہد بننے کے لیے گوشت حلوہ اور پھلوں اور اچھے کپڑوں کو ترک کر دیتے ہیں, یہ زہد نہیں ہے. اسی طرح مال کو ضائع کرنے کا نام بھی زہد نہیں ہے, بلکہ زہد نام ہے کہ حق تعالی کے وعدوں پر پورا اعتماد کرے رزق کے باب میں, اور حق تعالی کی طرف سے ایسی جگہ سے رزق پہنچانے پر کہ تیرا وہاں سے گمان بھی نہ ہو, اور اعتماد اپنے فانی خزانوں سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کے باقی خزانوں پر کرے، جیسا کہ فرمایا حق تعالیٰ شانہ نے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. ترجمہ: جو کچھ تمہارے پاس ہے فانی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے باقی ہے، اور دنیا سے انس اور اطمینان نہ پکڑے اور آخرت کو محبوب رکھے اور آخرت کے ثواب کی امید پر دنیا کے مصائب سے نہ گھبرائے. یہ باتیں سب زہد کی ہیں، نہ کہ حرام کرنا حلال کا اور ضائع کرنا مال کا. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں آج سے نماز کی سنتیں بیان کی جا رہی ہیں. قیام کے اندر 11 سنتیں ہیں. تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا، یعنی سر کو پست نہ کرنا، سر کو جھکانا نہیں چاہیے. جب ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں، اس وقت سر ہمارا سیدھا ہونا چاہیے، جھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے. دونوں پیروں کے درمیان، یہ سب جو سنتیں بیان کی جا رہی ہیں یہ مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کی سنتوں میں کچھ فرق ہے. دونوں پیروں کے درمیان 4 انگلی کا فاصلہ رکھنا اور پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھنا ہے. بعض فقہا نے 4 انگلی کے فاصلے کو مستحب کہا ہے، لیکن فقہ میں مستحب کا اطلاق سنت پر اور سنت کا اطلاق مستحب پر ہوتا ہے، یعنی دونوں ایک ہی بات ہوتی ہے قریب قریب. مقتدی کی تکبیر تحریمہ کا امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ساتھ ہونا، جب امام اللہ اکبر کہے تو مقتدی بھی ساتھ ساتھ اللہ اکبر کہے. فائدے میں لکھا ہے کہ مقتدی کی تکبیر تحریمہ اگر امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے ختم ہو گئی تو اقتداء صحیح نہ ہوگی، یعنی امام ابھی اللہ اکبر کہہ ہی رہا ہے اور مقتدی نے جلدی سے اللہ اکبر امام سے پہلے کہہ دیا تو یہ اقتداء صحیح نہیں ہوگی. تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، یہ جو تکبیر تحریمہ کا مسئلہ ہے اس میں جو ہے خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے. بعض اماموں کی عادت ہوتی ہے بہت زیادہ کھینچتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اس میں ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے میں خاص طور سے خیال کرنا چاہیے کہ ہم اللہ اکبر کہہ دیں گے، ہماری اللہ اکبر جلدی ختم ہو جائے گی اور ہماری جماعت صحیح نہیں ہوگی. تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا، انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا، یعنی نہ زیادہ کھلی ہوں ہاتھوں کی انگلیاں اور نہ زیادہ بند. دانے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا، جب ہاتھ باندھے تو اس طرح کے دانے ہاتھ کی ہتھیلی ہمارے بائیں ہاتھ کی پشت پر ہونی چاہیے، اور چنگلیاں اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر بائیں ہاتھ کے گٹے کو پکڑ لینا، درمیانی 3 انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھنا، اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا اور ثنا پڑھنا. یہ سب 11 سنتیں قیام کی ہیں. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کے پاس معجزات ہیں، جیسے صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار قحط ہوا، سو ایک بار آپ خطبہ جمعہ کا فرما رہے تھے، ایک عربی نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال ہلاک ہو گیا اور عیال بھوکو مرتے ہیں، آپ بارش کے واسطے دعا کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اس وقت آسمان پر کوئی ٹکڑا بادل کا نہ تھا، قسم خدا کی ہنوز ابھی آپ ہاتھ رکھنے بھی نہ پائے تھے کہ ابر مانند پہاڑوں کے ہر طرف سے گھر آیا. آپ ممبر سے اترنے نہیں پائے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک سے بارش کے قطرات گرنے لگے. سو اس دن سے دوسرے جمعے تک میں برسا، یعنی بارش برسی. پھر جمعے کے دن اسی عربی نے یا اور کسی شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مکانات گر پڑے، مال ڈوب گیا، آپ دعا فرمائیے کہ یہ بارش تھم جاوے. آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا اور ہم پر نہ برسا، اور جدھر ابر کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہیں کھل گیا. سو مدینہ پر تو بالکل پانی کا برسنا موقوف ہو گیا اور مدینہ کے ارد گرد برستا رہا. اعتراض سے جو لوگ آتے تھے بارش کی کثرت کا بیان کرتے. فائدے میں لکھا ہے کہ آپ کی دعا سے بادلوں کا فوراً اٹھ آنا اور اشارے سے بادلوں کا ہٹ جانا، ان دونوں میں ظہور ہے معجزہ کا، بادل کے معجزے کا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. ہمارے بہت پرانے قدیم پڑوسی تھے ایک پہلے محلے کے, بہت ہی نیک اور شریف آدمی تھے اور ہمارے ساتھ بہت محبت کا تعلق تھا. ان کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کرتا ہوں. آج ان کا انتقال ہو گیا, تدفین بھی ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو جزائے جزیل صبر جمیل عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.